काट सकता हूँ अपने मोमिया मिट्टू बन।
अब ये तो मैं पकड़ लूंगा, रिकॉर्डर वहां लगाए। वो बेचारे लोग परेशान होते हैं, पहले ऐसा था कि हमारा रिकॉर्डर खराब हो गया है, अभी लोगों को उसकी ऐसी आदत पड़ गई जैसे वो बकरी हर वक्त मैं करती रहती है दिन रात। वो कहते हैं कि मंचस की कोई किताब है, वो एक बुजुर्ग जो है समझा रहे थे बच्चों को, और वो जब उनको कहें कि समझ आई तो उनके ये रिवाज था कि वो यूं यूं करके बिल्कुल जैसे बिल्कुल समझ में आ गई, और वो इशारा ऐसा था कि नहीं नहीं समझ में आई। अब फिर समझा रहे हैं, फिर कहा कि समझ में आ गए, उन्होंने यानी समझ में आ गई थी, उनका इशारा यही था कि हाँ समझ में आ गई। बाजे लोग यूं करते हैं बाजे लोग। अब वो बार बार समझाने के बाद कहा कि भाई क्या मामला है, फिर किसी ने बताया कि ये यहाँ पर यही इशारा है समझ में आने का कि आप नफी में सर हिलाएं। तो इस तरह इन लोगों को रिकॉर्डर की ऐसी आदत हो गई कि अकल बिल्कुल बस वहां रुक जाती है सुई इन लोगों की, जहां पर समझो कि पीर ने कुछ कह दिया वहां बिल्कुल अटक जाते हैं, अकल को इस्तेमाल नहीं करते कि अगर रिकॉर्डर खराब हो गया तो मोबाइल को इस्तेमाल कर लें, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है आजकल। अब सुनने वालों को फिर ये भेज देते थे तो उनको फायदा होता था। अब ये कितनी काम की बात मैंने बताई है, मेरा तो दिल जानता है मुझे इससे किस कदर नफा हुआ है, इतना नफा हुआ है और इतनी चैन और मुझे तसल्ली हुई कि मैं क्या बताऊं। अब वो बकरी जो है उसका भी यही हाल है कि उसको कहो वो मंतिक समझाते थे बकरी को प्रैक्टिस के लिए, अब बकरी की आदत है पट 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 अपने कान मारती है सारे मुड़िया हिला के। ये ऐसे ही मामला है यहाँ पे, अब इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, कहा कि अभी 11:28 हुए हैं अभी तक आपकी बात इस काबिल नहीं हुई, जैसे वो सोडियम लाइट का बल्ब जलता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी उसकी तेज होती है, क्या अभी आपकी बात सुनाने के काबिल नहीं है, अभी 11:28 हुए। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। वो मैं अभी सुना दूंगा। वो हमारे पास हेड माइक है लेकिन उसमें शोर होता है, पता नहीं क्या वजह है, उसमें हैम आती है कुछ लगाने से। रिकॉर्डर से भी ज्यादा आसान मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, मगर वही बात है कि सुई वही अटकी हुई है, रिकॉर्डर ही नहीं है, माइक में नहीं बोल रहे तो यहाँ लाके रिकॉर्ड कर लें, वो भी नहीं है। दीन में तो होशियारी चाहिए, आगे बढ़ना है तो दीन में होशियारी, जैसे आदमी दुनिया के लिए होशियार रहता है उससे ज्यादा दीन में होशियार रहे तो तरक्की होगी, मिलेगा इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, दीन में होशियारी नसीब फरमाए। तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, हिलाए रहूं खबरदार थे। तुमने एक जेब नहीं चलवाई क्यों? मैं तो चलवाने से पहले कहा था, है तुम्हारा क्या मसला है जो तुमने जेब दो सिलवाई? अल्लाह ताला माफ फरमा दे, जरूरत है तो रखो नहीं तो निकलवा दो इसको, अगर वो खराब ना हो कपड़ा निकालने में। हमारे रसवाला गांव का तुम आजकल इस पे काफी जोर दे रहे हैं, बेजरूरत तो जेबें न लगाओ, ये क्या चीज है? नहीं उठती है तेरे संग दर से अब जबी साखी, मेरे प्यारे मुर्शिद महबूब सैयदी हुसैन अली محبی و محبوب مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، کسی کی یاد میں مضطر جانے حزین ساقی، کسی کی یاد میں ہے مضطر جانے حزین ساقی، غریباں چاک ہے در ہے آپ کی ساقی، غریباں چاک ہے اشکوں سے در ہے آپ کی ساقی، کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے چاک ہے اشکوں سے تر ہے آپ کی ساقی، توجہ تیری مجھ پر دام شاید ہو گئی ہے اب، توجہ تیری مجھ پر دام شاید پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی، خلل دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی، عجب لگا تیری آغوش رحمت میں عجب لگا تیری آغوش رحمت میں میری دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، تو پہلے ہاتھ کر رکھ دے ڈرا دے پر رکھ دے چرا دے آس سی ساقی، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے چرا دے پلائی، تو نے جو میں شرلیوں رومی کو پلائی، تو نے جو میں شرلیوں رومی کو میرے حصے میں دردے جام بھی کیا پلائی، تو نے جو میں شرلیوں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف ہے قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستیں ہوتی. یہ آنسو جو انسان بہاتا ہے اور یہ ندامت کے آنسو، یا اللہ تعالیٰ کے غم میں اور فراق میں جدائی میں آنسو. یہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح ایک سلطنت کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، باہر سے درآمد کی جاتی ہے، امپورٹ کی جاتی ہے، تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اگر یہ باہر سے آئی ہے، یہ ملک میں دستیاب نہیں، باہر سے آئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں آسمان دنیا میں یہ قرب ندامت کے آنسو نہیں ہیں، یہ دنیا سے امپورٹ ہوتے ہیں. یہاں جو انسان آنسو بہاتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، یقین کسی خطا کے صدور کے اعتراف میں، ندامت میں آنسو بہاتا ہے، تو یہ جو ہے آنسو اللہ تعالیٰ شہید کے خون سے کے برابر وزن کرتے ہیں، شہید کے خون کے برابر ان آنسو کو وزن کرتے ہیں. تو انسان کا یہ بہت بڑا شرف ہے، جس وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور مالف القرآن نے لکھا بھی ہے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا یہ بات، اور یہ سب بات اعتراض اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ عالم اور افضل مخلوق کوئی نہیں ہے. ہم سے زیادہ عالم یعنی جاننے والا اور افضل یعنی بہترین اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دکھلایا کہ یہ دیکھو ہمارے بندے دنیا میں جا کر ہمیں بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں، اور ان کو دکھ بیماری تکلیف بھی ہے، مصائب کا سامنا بھی ہے، اور سرد و گرم کا سامنا بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمیں یاد کرتے ہیں. تو یہ انسان کا شرف ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اپنی قیمت. کہیں کونوں مکان ہے جو نہ رکھی جا سکی، اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. انسان کا بہت بڑا شرف ہے اگر وہ اپنے آپ کو ذلیل حرکتیں کر کے گرا نہ دے، شریعت اور سنت کے تابع ہو جائے، اللہ کے فرمان کے تابع ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کا شرف فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے رشکوں سے تر ہے آج تیری مقامِ قرب کی لذت نظر کر دے آیا دل پر، مقامِ قرب کی لذت نظر کر دے آیا دل پر، مجھے پھر منو سلوا ہو میری نانی اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار ہوتے ہیں ان کو سوکھی روٹی میں بھی من و سلوا کا مزہ اللہ دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پور پوری رحمہ اللہ ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے، اور ارہر کی دال پہ میں نے ابھی جمعے کو بھی حضرت والا کا بیان کردہ اور لطیفہ سنایا تھا کہ ایک شاعر تھا دہلی میں، وہ آئے دن اس کی بیوی ارہر کی دال پکاتی تھی، ارہر کی دال شفاعت، ارہر کی دال. ایک شاعر تھا دہلی میں جس کی بیوی آئے دن ارہر کی دال پکاتی تھی، ارہر کی دال. تو اس نے ایک شعر کہا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو بہت دن ہو گئے ارہر کی دال کھاتے کھاتے، تو اس کو ترکیب سوجی، جیسے آج کل بعض چالاک لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجلی کا بل بچانے کے لیے سسرال جا کے پڑ جاتے ہیں کہ اماں آپ سے بہت محبت ہے، اور تھوڑے سے کیلے بھی لے جاتے ہیں. تو اس طرح اس نے سوچا کہ میں کانپور میں کوئی شہر ہے اس کا بیان کیا اس نے کہ وہاں میرا ایک دوست ہے کچھ دن اس کے یہاں چلتے ہیں تو مہمانی کرے گا کچھ گوشت مرغی کچھ کھلا دے گا تو اسی لیے وہ اس نے وہاں اس زمانے میں ہندوستان میں ہاوڑا ایکسپریس چلتی تھی ٹرین تو وہ بہت تیز ٹرین تھی اس نے اس کا ٹکٹ کٹایا اور دوست کو تار دے دیا کہ میں کچھ دن کے لیے تم سے ملنے آ رہا ہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جب ٹرین سے وہاں پہنچا دوست کے شہر میں دوست کے گھر پہنچا اب دوست اس فکر میں تھا کہ بھئی میرا دوست دہلی سے آ رہا ہے دہلی والے تو بہت کھانے مروکن کھانے کھاتے ہیں آئے دن تو کوئی ایسی چیز بتاؤں کہ جو اس کو خوش کرے انوکھی چیز ہو جو ان کے عام کھانے میں نہ ہو تو اس کو خیال ہوا کہ بھئی ارہر کی دال ایسی چیز ہے تو وہ ارہر کی دال جو ہے اس نے گھر میں کہا کہ بھئی آج ارہر کی دال پکانا اب جو مہمان بیٹھا دسترخوان پہ اور لا کے رکھا ارہر کی دال اس نے کہا ارے یہ تو ہاوڑا ایکسپریس سے بھی تیز نکلی دہلی سے یہاں پہنچ گئی مجھ سے ہی پہلے پہنچ گئی یہاں حضرت والا رحمہ اللہ نے سنایا تھا تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوجے رحمہ اللہ ایک مرتبہ ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے تو فرمایا ہمارے حضرت کا نام لے کے کہ حکیم اختر مجھے اس میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو جاننے کے باوجود جیسا کہ صحابہ کا قاعدہ تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حل تدرونا کیا تم جانتے ہو اس بات کے کیا معنی ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ سنت صحابہ یہ کہ اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو اسی طرح ہمارے حضرت جی نے بھی سوال کیا کہ حضرت آپ تو ارہر کی دال کھا رہے ہیں قورمہ بریانی کہاں کھا رہے ہیں تو حضرت شاہ پھول پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں دیکھو یہ وفیق سواں رزقکم اللہ فرماتے تمہارا رزق آسمانوں میں یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ ارہر کی دال مجھے آسمان سے آئی ہے اللہ میرے محبوب کے پاس سے آئی ہے اور یہ ہاتھ جس سے میں کھا رہا ہوں اس میں طاقت انہی کی کار فرما ہے جس ہاتھ سے میں اس ہاتھ کو منہ تک لے جا رہا ہوں اگر وہ قدرت نہ دیں تو یہ ہاتھ میرے منہ تک کیسے جائے گا لہٰذا میں ان کے دست مبارک سے کھا رہا ہوں اللہ کے دست مبارک سے اس لیے اس میں مجھے قورمہ بریانی سے بڑھ کے مزہ آ رہا ہے فرمایا کہ جس طرح دنیا بھر کی مائیں کسی بچے کو دودھ پلانا چاہیں وہ قبول نہیں کرتا لیکن اپنی کالی کلو کی ناک کی چپٹی بہنگی کیسی بھی ماں ہو اس کا دودھ شوق سے پیتا ہے اور جو وہ کھلاتی ہے اس کے تن کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرما دے اور نعمتوں کی قدر نصیب فرما دے مقام پیش کرتا تھا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں رسموں سے بچو گے گناہوں میں شرکت نہ کرو گے ہماری تقریبات میں گناہ والی تقریبات میں تو تم دنیا سے بالکل کٹ جاؤ گے کچھ زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے حضرت والا رحمہ اللہ جواب فرماتے تھے مختصر تھا یہ دیکھو کہ کس سے کٹ جاؤ گے اور کس سے جڑ جاؤ گے مخلوق سے کٹ جاؤ گے اللہ سے جڑ جاؤ گے اور فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول کی پارٹی سب سے زیادہ ہے اللہ اور رسول کی پارٹی اکثریت میں ہے تمام انبیاء کی پارٹی میں ہم آ جاتے ہیں جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو انبیاء کی پارٹی میں آ جاتے ہیں صحابہ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اور تابعین کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں ہم کوئی قلت میں نہیں ہیں ہم اکثریت نہیں ہیں سمجھنے کی بات ہے تو فرمایا کہ یہ تعلیم جہانداری فضول ہے میرے لیے عبد کرتا ہے ناصر مجھ کو تعلیم جہانداری، مجھے جب ہو تو اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی، مجھے جب ہو تو اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی۔ جب سورج کو اگر آپ ایک سیکنڈ بھی دیکھ لیں تو کتنی دیر تک آپ کوشش کریں ایک سیکنڈ سورج کو دیکھ لیں، چمکتے سورج کو زیادہ دیکھ کوشش کریں کہ کسی موم بتی کو یا کسی بلب کو، پاورفل بلب کو بھی دیکھیں آپ، وہ نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ایک ذرہ ٹھیک عطا ہو جاتی ہے تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کی لیلاؤں کا حسن، ساری کائنات کی سلطنتوں کی دولت اور تخت و تاج سب نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی تجلیات کی ٹھیک عطا فرما دے۔ عبد کرتا ہے ناصر مجھ کو تعلیم جہانداری، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی۔ یہ بے ہوشی نہیں ہے بلکہ یہ ہوش ہے، اصل میں یہ بے ہوشی نہیں ہے، ہوش ہے۔ یعنی اب شریعت اور سنت کے اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اے خدا جو مسئلہ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر اکثر لوگ صرف جذباتی کو اہمیت دیتے ہیں، کیفیات کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ سب سے اہم چیز مسائل ہے۔ مسائل سے نجات ہوتی ہے، فضائل سے نجات نہیں ہوگی، مسائل سے نجات ہوگی۔ شریعت کے احکامات کو معلوم کرنا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے، یہ علم ہے، اور علم پر عمل کرنے سے یہ سب چیز ترقی نصیب ہوتی ہے، یہی تصوف ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شیخ علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا محفوظ، ہم نے حضرت والا رحمہ اللہ سے بھی سنا، حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے بھی سنا، اپنے موجودہ شیخ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بھی یہ ملفوظ بار بار دہراتے ہیں کہ تمام تصوف کی جڑ کیا ہے، تصوف کی اصل کیا ہے، کہ جس طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا، تمام تر تصوف کی یہ تعریف ہے۔ تصوف کیا ہے، پورا راستہ سمجھا دیا کہ جس طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا۔ مثلا نماز میں سستی ہو رہی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، ہمت بھی دی ہے، اس کو استعمال کرنا اور ہمت کر کے کھڑے ہو جانا، وضو کرنا، مسجد کی طرف جانا، یا عورت ہے تو ہمت کر کے نماز کو کھڑے ہو جانا۔ تو یہ جس طاعت میں سستی ہو اس کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا، اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا۔ تمام تر تصوف کی بنیاد یہی ہے، اور فرمایا کہ یہی چیز تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور اس کو بڑھانے والی ہے، اور جس کو یہ بات نصیب ہو گئی پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں۔ عبد کرتا ہے ناصر مجھ کو تعلیم جہانداری، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی۔ کہاں اب کر کہاں یہ ذکر جاموں کا رومینا، کہاں اب کر کہاں یہ ذکر جاموں کا رومینا، کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی، کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی، کہاں اب تر کہاں یہ ذکر جاموں کا رومینا، کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی۔ اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ہمیں اس سے مناسبت ہے یا نہیں, تو یہ چیزیں دیکھ لیا کرو کہ ایک تو وہ اللہ والا کسی کا اجازت یافتہ ہو, خود پیر نہ بن بیٹھا ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی مجلس میں اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں اور اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے, غفلت من اللہ جاتی رہے. تو یہ اصل اخلاق کی حقیقت ہے کہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہو جائے, مایوسی سے نجات مل جائے اور توبہ کی توفیق ہوتی رہے, مسلسل توبہ کی توفیق رہے, استغفار و توبہ کی, اور اسی طرح باقی اخلاق جو میں نے ابھی عرض کی, اور اخلاق رذیلہ جاتے رہیں. اخلاق رذیلہ کیا ہیں, برے اخلاق کیا ہیں, کہ بھائی غیبت نہ کریں, اور اسی طرح بدگمانی نہ کریں, اور اسی طرح بدنگاہی نہ کریں, اسی طرح بیجا غصہ نہ کریں, کیونکہ یہ تکبر کی جڑ ہے اور تکبر بہت بڑا مرض ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دو ہی مرض ایسے ہیں, باقی تمام امراض جو دو مرض بنیاد ہیں, باقی تمام امراض اس کی شاخیں ہیں. جڑ کیا ہے, ایک باہی امراض ہوتے ہیں, ایک جاہی امراض ہوتے ہیں. جاہ مانے یعنی عزت چاہنا, اپنے کو بڑا سمجھنا, اپنی عزت چاہنا. اور فرمایا کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں بڑا نالائق ہوں, کمی نہ ہوں. جب سب کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے یا کسی کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے, تب وہ اپنے آپ پر صبر کرے اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے, تب پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے کو کتنا متواضع سمجھتا ہے. اسی طرح سے جو ہے عجب کی بیماری ہے اپنی ہر خوبی پہ نظر رکھنا کہ میں تو اتنا پاک صاف ہوں, میں ایسا اچھا ہوں, میرے اندر فلاں خوبی, میرے اندر فلاں خوبی. تو فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں, بہت گناہگار ہوں, تو لیکن مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے, تو یہ بندہ اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہوتا ہے, اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے. تو دین کے پانچ شعبے ہیں, پانچوں شعبوں کے اندر محنت کرنی چاہیے اور اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کل میں مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا, اس کا نام ہے کمالات اشرفیہ, اس میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات ہیں, اور تمام کے تمام احادیث سے استنباط ہیں. یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ایک تو یہ پیشگی زکات سے متعلق بڑے کام کی بات آئی, ادائیگی زکات کی پیشگی میں حکمت, یعنی اگر آپ چاہیں تو اگلے سال کی زکات بھی پہلے سے دے سکتے ہیں, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شریعت نے کئی سال کی پیشگی زکات ادا کرنے کو بھی جائز کہا ہے. اس میں وہ رقم کثیر کا نکالنا گراں ہوگا, مشکل ہوگا, لیکن بہت بڑا آرام یہ ہے کہ پانچ سال تک, یعنی جتنے سال تک بھی زکات نکال دی, بے فکری ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ مال مزکہ باقی رہتا ہے, کیونکہ زکات دینے سے مال پاک ہوتا ہے. تو آپ نے پانچ سال کی زکات دے دی, اگر آپ سال بھر کے بعد, جیسا کہ شریعت کا قاعدہ ہے, اصول ہے, زکات فرض ہو جاتی ہے ایک سال کے مال پر, تو اب ایک سال آپ کے پاس مال رہا, اب آپ نے زکات دی, تو اب آپ کا مال پاک ہوا. اور جب آپ نے پیشگی زکات دے دی تو جتنا مال ہے سب کا سب پانچ سال تک آپ پاک مال, مزکہ مال استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات, یہ خوبی یہ ہے. تیسرے یہ کہ اگر مال تلف بھی ہو جائے تو اتنی مقدار زکات جو پہلے دے دی گئی وہ تلف ہونے سے بچ گئی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, مال جاتا رہا, تو آپ زکات بھی نہیں دے سکتے. تو آپ نے پہلے سے زکات دے دی, وہ آپ کی اللہ کے یہاں باقی ہو گئے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تو یہ فائدہ بھی رہا, وہ تلف ہونے سے بچ گئی اور ثواب کا ذخیرہ ہو گیا. چوتھا یہ کہ غریب مسلمان بھائیوں کے کاموں میں معین ہو گیا, پہلے ہی سے جو ہے ان کی مدد ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ آج کا لاکھ روپیہ کل کا 50 رہ جاتا ہے یا 75 رہ جاتا ہے. آج جو کام 1 لاکھ سے ہو سکتا ہے, کل وہ کام 2 لاکھ سے ہوگا. آج آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیے زکات کے, تو کتنے کام ہو گیا اس سے. یہ سب فائدے پیشگی زکات کے حکیم الامت نے لکھا ہے. اب میں جو پڑھتا سنا رہا ہوں وہ ہے مصیبت, حالت مصیبت کے احکام. کسی پر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے خدا نہ خواستہ, اس کے احکام. فرمایا کہ حالت مصیبت کے احکام حسب ذیل ہیں. ارشاد فرمایا کہ حالت مصیبت میں ابتلا ہو, یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کیا جائے. یہ مومن کی یہی شان ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا للمؤمن الى آخر ان اصابته سراء شکر فإن فکان خیر له وإن اصابته ضراء صبر فکان خیر له. یعنی مومن کی عجیب حالت ہے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں نفع میں رہتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت سے مصیبت میں مایوس نہ ہو، بلکہ فضل اور کرم الہی کا امیدوار رہے، کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے، اسباب کے اوپر بھی کوئی چیز. ہم نے اسباب اختیار کیے، کام نہیں بنا، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے. تو یا یعنی حسرت کی بات وہ کہے جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو، حسرت کی بات وہ کہے، مایوس وہ ہو جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو. اہل دین کا طریقہ تو رضا بالقضا ہے. اہل دین اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ہر حالت میں راضی رہتے ہیں اللہ سے. مصیبت کی وجہ سے دوسرے احکام شرعیہ میں کوتاہی نہ کرے، یہ بڑی مصیبت آ جاتی ہے. اس سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ہمارے وہ یاد آ جاتا ہے مجھے، ہمارے حضرت میسا رحمہ اللہ، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ ایک حیدرآباد میں ہوتے تھے، پھر یہاں آ گئے، حضرت والا کے قدموں میں رہے جب تک حضرت والا کی حیات تھی، پھر میسا رحمہ اللہ کے قدموں میں رہے. لیکن ان کو کوئی بہت زبردست صدمہ پہنچ گیا، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، تو وہ ان کو کچھ ڈپریشن سا ہو گیا، مایوس ہونے لگے. تو باوجود اس کے کہ خانقاہ کے سامنے ان کا گھر تھا، لیکن دیر دیر سے حضرت کے پاس آتے تھے صبح، حالانکہ پہلے ان کا معمول اور تھا. تو صدمے کی وجہ سے ان کو یہ حالت پیدا ہو گئی کہ طاعت میں انسان کو مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت مصعب رحمۃ اللہ نظام ان کو خوش کرنے کے لیے بہت بے تکلفی تھی ان کے ساتھ، تو فرماتے تھے کہ دیر سے آئے ہیں، یہ ناشتہ کر کے لیٹ گئے ہوں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور دونوں ہاتھ اپنے ہتھیلی میں اپنے سر کے پیچھے رکھ کے چھت کو گھورتے رہتے ہوں گے. یہ حالت کرتی ہے، واقعتاً یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے اس احکام شرعیہ میں کوتاہی نہ ہونے دے، اپنے معمولات جاری رکھے، دل چاہے نہ چاہے کھڑا ہو جائے، ورنہ یہ شیطان کا بڑا زبردست حربہ ہوتا ہے. مصیبت میں کہتا ہے بھائی کیا اٹھیں کیا کریں، چھوڑو لیٹے رہو، غم میں پڑا رہتا ہے، پریشانیوں کو سوچتا رہتا ہے. تو یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ مومن کو غمگین کر کے اس کو طاعت سے محروم کر دے، یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مصیبت کی وجہ سے دوسرے احکام شرعیہ میں کوتاہی نہ کرے، خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں بھی مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدابیر بھیک کا پیالہ ہے، تدابیر صرف بھیک کا پیالہ ہے، دینے والے وہی ہیں. ہمیں تدبیر کرنے کا حکم ہے، لیکن تمام تر اختیار ان کو ہے ہمارا کام بنانے. تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، لیکن تدبیر کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. آگے اس کی اہمیت آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی بتاتا ہوں، اسے مجھے بڑے تسلی ہوئے الحمدللہ. تو فرمایا کہ خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں بھی مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے. اور دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی. تدبیر اختیار کر رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی تدبیر پہ بھروسہ ہے. تدبیر اختیار کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی چاہو. اور نمبر چھ یہ ہے کہ اگر مصیبت ہمارے کسی مسلمان بھائی پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر ہی نازل سمجھا جائے، اس کے لیے ویسی ہی تدبیر کی جائے جیسا کہ اپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس وقت خود کرتے ہیں، یعنی دوسرے بھائی کی مدد کرے، اس کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا بھی کرے، اور جو کچھ اپنے سے بن پڑے اس کی مدد کرے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام امت مثل ایک جسم کے ہے، اگر انگلی میں چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو جائے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہر مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے، جیسے مجھے تکلیف پہنچی ہے. اور مصیبت کی حقیقت فرمایا کہ اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو، اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو. پر جو شخص بیمار ہو اور دل کو پریشان پائے، اس کے حق میں یہ مرض مصیبت ہے. اور اگر دل پریشان نہیں بلکہ صابر اور شاکر ہے، تو یہ ہرگز مصیبت نہیں بلکہ موجب رفعت درجات ہے، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. لیکن جیسا کہ اوپر حکیم الامت نے فرمایا، حدیث کا حوال دیا کہ مومن کو ہر طرح فائدہ ہی فائدہ ہے، مصیبت اس کے گناہوں سے معافی کا سبب بن جاتی ہے بشرطے کہ صبر کرے. اور ایک جگہ کی ملمت نے فرمایا کہ مصیبت پر اجر الگ ملتا ہے اور اس پر صبر پر اجر الگ ملتا ہے. مومن کی شان ہی عجیب ہے. اور فرمایا کہ تفویض نہایت اعلیٰ مقام ہے. تفویض یعنی اپنے ہر حالت کو اللہ کے سپورٹ کر دینا, اپنی تجویز نہ لگانا کہ ہمیں ایسا رہنا چاہیے, ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے اور ہمارا یہ کام ضروری بننا چاہیے, اس کو تجویز کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تفویض اختیار کرنا چاہیے. اس سلسلے میں فرمایا کہ حضرت سید احمد قبیر رفاعی رحمہ اللہ حضرت غوث اعظم اعظم رحمہ اللہ کے معاصر میں سے ہیں. آپ کے ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کون سا مقام ہے, کیا آپ غوث ہیں؟ آپ نے فرمایا نزد شیخ قبل غوثہ, یعنی اپنے شیخ کو مرتبہ غوث سے بھی برتر سمجھنا چاہیے. پھر اس نے عرض کیا کہ پھر آپ قطب ہیں؟ آپ نے فرمایا نزد شیخ کہانی قطبیہ, یعنی اپنے شیخ کو مرتبہ قطب سے بھی برتر سمجھو. پھر فرمایا کہ حق تعالی نے تمام ارواح اولیاء کو جمع فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جو جس کا جی چاہے مانگے. ہر ایک نے جو اس کے دل میں تھا عرض کیا, کسی نے مرتبہ غوثیہ طلب کیا, کسی نے مرتبہ قطبیت, یہاں تک کہ نوبت مجھ تک پہنچی تو میں نے عرض کیا رب انی اریدو اللہ اریدا واختار اللہ اختارا, یعنی الہی میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ کچھ تجویز نہ کروں. فآتانی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اہل ھذا العصر, پر پس مجھے وہ چیز عنایت ہوئی جو اس زمانے والوں میں سے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کے کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر گزری. اس سے معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مرید کی تسلی کے لیے اپنے مقام کی اطلاع دے سکتا ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تفویض نہایت اعلیٰ مقام ہے. تفویض اصل بات یہ ہے سمجھانی کہ تفویض یعنی اپنے سب کام اللہ کے سپرد کر دینا, تدبیر کو اختیار کرنا, دعا کرنا, باقی سب کام اللہ کے سپرد کر دینا, جس حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اسی حال میں راضی رہنا, شکایت نہ کرنا, واویلا نہ کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. الى العالمين جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ پڑھنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما اور باطنی گناہوں سے بھی 100% بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہر گناہ کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما. غیبت, تکبر, عجب, حسد, کینہ, بد گمانی اور بغض اور اللہ تمام برے بری عادتوں سے اللہ میری بھی, میرے بچوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور اے اللہ جو بیمار ہیں, خاص طور سے ہمارے مرزا کلیم صاحب کی بچی ہے, ایک ہفتے سے اس کا بخار نہیں جا رہا, ڈرپ لگ رہی ہے اینٹی بایوٹک کی, بخار اتر نہیں رہا, اس کے لیے بھی. اور اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے مولوی جلیل صاحب کے گھر میں کافی بیماری تکلیف ہے اے اللہ, اور جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن لوگوں نے نہیں بھی کہا, تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور تکالیف کو جلد از جلد دور فرما اور بیماری کی نعمت سے صحت کی نعمت سے بیماری کی نعمت کو مبدل فرما. اور اللہ ہم سب کو آخر دارین نصیب فرما, چین و سکون کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ کامل اتباع شریعت, کامل اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ مسائل کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, علم دین سے سرفراز فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. جن بچوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے, اے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. اے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے اور ان کو اللہ نیک صالح اللہ والے رشتے, محبت والے رشتے عطا فرما, دیندار رشتے عطا فرما. اور اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی مقاصد حسنہ ہے, اے اللہ اس میں ان کو بامراد فرما. اور اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین اور غزہ میں, اے اللہ اگرچہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ ہم وہ بھی نہیں کر رہے, ہمیں معاف بھی فرما دے. اور اللہ ہمیں خوب خوب ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں سے, مال سے اور جس جس طرح جو بھی کام کر سکتا ہے اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ غیب سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما, غیب سے مدد و نصرت نازل فرما, اور اسلام کو اور مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہوں اے اللہ عزت اور بول بالا نصیب فرما, عزت و شوکت نصیب فرما, اور اللہ دشمن کا منہ کالا فرما, اور اللہ اس کو ذلت ناک شکست سے دو چار فرما, اے اللہ ان کو انتہائی ذلیل و خوار کر دیں, اے اللہ ان کو دردناک عذاب نازل کر دیں, اے اللہ ان کو آپس میں لڑوا دیں, اے اللہ ان کے آپس میں اختلاف کر کے ان کو ختم کر دیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مر کر وہ ختم ہو جائیں, اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں, اے اللہ اسلام کو بول بالا فرما, جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی زہر سے مدد و نصرت نازل فرما, اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, اللہ میرے پیارے شہر کو انتہائی خوش فرما, اے اللہ میرے پیارے شہر کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے, اے اللہ جہاں تو خوشی کی انتہا ہو اللہ وہاں تو خوش فرما دے, اے اللہ مجھے اپنے مشائخ کے طریق پر کاربن فرما دے, ہم سب کو کاربن فرما دے, اور اللہ طریقۂ قابل پر ہم سب کو کاربن فرما دے, تمام مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما دے, تمام اسلامی ممالک میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے, اور طریقۂ قابل پر ہم سب کو جمع فرما دے, اللہ سنت و شریعت کا کامل دارے دار بنا دے, اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے, اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ اپنی ناراضگی سے اپنی پناہ نصیب فرما دے, اے اللہ اپنی رضا کامل اپنے کرم سے نصیب فرما دے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.